ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 40 ڈیز کے لیے وہاں پر رکھا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے، حکمران بناتا ہے، اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کام میں مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. اور جب وہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے ان کے حوالے تعلیم اور نصیحت کا کام رکھا، نگرانی کا، ان کو اپنا نائب بنا کر گئے. اور کہا کہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس نے التجا کی، اے میرے رب، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے. کہا جاتا ہے کہ تجلی صرف اتنی تھی جیسے چنگلیا کا ایک کونا یا ایک نوک ہوتی، بالکل معمولی سی، اور پہاڑ جو تھا وہ زمین میں دھس گیا. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چھنگلیا کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی، یعنی چھوٹی انگلی کے بالکل ایک کونے کے برابر، اور پہاڑ دھنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات، سبحانک، تبتو الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے، وکم من الشاکرین، اور شکر بجا لا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی سلیں تھی جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی. اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، یعنی ان ہدایات کا سیدھا سادہ جو مفہوم ہے اس کو لیں اور ان پر عمل کریں، بلا وجہ کی تاویلیں کر کے ان احکامات سے پہلو تہی نہ کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی کھنڈرات میں تم دیکھو گے کہ کس طرح اللہ کے نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا بربادی کی شکل میں. میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، یعنی پھر ان کو عبرت کے نشان نظر نہیں آتے، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی ان کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے 40 روز کے لیے، وہاں وہ روزے رکھتے، عبادت کرتے، اور بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو کتاب دی، لیکن قوم نے پیچھے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر کیسے خدا ہو سکتا ہے، کیسے ان کا الہ ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا. ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم نے پیچھے سے کیا کرتوت کیا ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پکڑے رکھی، کچھ نہیں کیا. ان کو افسوس ہوا لیکن اتنا نہیں تھا، لیکن جب قوم میں واپس آیا اور بچڑا دیکھا تو اس قدر غضبناک ہوئے کہ تختیاں پھینک دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. بہت سی باتیں سنتے ہیں تو اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر کیفیت بدل جاتی. تو اس لیے عبرت کے لیے، سبق کے لیے دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، سنے بھی انسان اور دیکھے بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہارون جو ان کے بھائی تھے، ان کو جنہیں نائب بنا کر گئے تھے، ان کو بہت سختی سے پیش آئے کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو بھائی بولے کہ دیکھو، دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دو. انسان کے لیے تکلیف، خوشی، غم، افسوس کے مختلف مقامات زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز جو دوسروں کا کسی انسان کی تکلیف پہ ہنسنا ہے، وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، کہ اے اللہ تو مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں، یعنی انہیں خوش ہونے کا موقع نہ دے، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر. موسیٰ علیہ السلام فوراً ہوش میں آگئے، ایک دم غصہ کنٹرول کر لیا اور بھائی کے لیے دعا کرنے لگے. جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوئی کہ ہارون علیہ السلام نے تو قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نہیں مانی، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، تب موسیٰ نے کہا، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑا رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ توبہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے متوجہ ہو جاتا ہے. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، یعنی جو پھینکی تھی وہ واپس اٹھا لی، جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ کی کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی فائدہ دیتی ہے. اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیا وہ وقت پر حاضر ہوں. اب ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے جا رہے تھے توبہ کرنے کے لیے، کہ اللہ کے حضور باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں پہاڑ پر جا کر جہاں سے ان کو تورات ملی تھی وہاں اللہ سبحانہ وتعالی سے باقاعدہ معافی مانگے، اپنے لیے بھی اور قوم کی طرف سے بھی. جب ان لوگوں کو ایک ساتھ سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، یعنی تور پہ لا کے ہلاک کرنے کی بجائے زمین پہ ہی ہلاک کر دیتے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا، یعنی قوم نے جو بچڑا بنایا چند لوگوں نے، آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. یعنی مختلف چیزوں کی ٹیمپٹیشن اور مختلف فتنوں میں پڑنا، یہ انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس میں انسان کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی آزمائش کیوں آئی ہے یا کوئی بھی حالات کس لیے پیش آ رہے ہیں. اور انسان کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان حالات میں مجھے اپنی پسند کا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی چیز پر غصے میں آ جاتا ہے، کہیں مایوس ہو جاتا ہے، کہیں کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر حق سے دور چلا جاتا ہے بعض اوقات. تو موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ یا رب یہ تو ایک آزمائش تھی اور یہ لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے، اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ 70 لوگ بھی جو میرے ساتھ آئے وہ بھی ختم ہو گئے، تو آپ ہمیں معاف کر دیں. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، تو ہم کو معاف فرما دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا، ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ لے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے نواز، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کی طرف پلٹتے ہیں. جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت پانے کے لیے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ رحمت ان لوگوں کے حصے میں بھی آئے گی جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے. اصل بات یہ کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یعنی یہود جو ہیں، ان کے ہاں امی کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت معمولی لفظ تھا. عربوں کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو وہ ان کے نزدیک کم درجے کے لوگ تھے. لیکن کسی بھی شخص کی عظمت صرف اس میں نہیں کہ اس کے پاس ڈگریاں کتنی، اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی رہنمائی پر عمل اور اس رستے پر چلنے کا کتنا جوہر ہے یا کتنی چاہت اور طلب ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے امیوں میں سے ایک رسول پیدا کر دیا. تو بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھی، کہا کہ جو لوگ نبی امی کی پیروی کریں گے ان پر بھی اپنی رحمت لکھ دوں گا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں. یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے. ویحرم علیہم الخبائف، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے. ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. یعنی انہوں نے جو دین کو اپنے لیے مشکل بنا رکھا تھا اپنی قانونی موشگافیوں کے ذریعے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، لہذا وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حمایت اور نصرت کریں، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب کا رسول، اس کا پیامبر جس کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اب اے لوگو، اے تمام انسانوں، تم کیا کرو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. النبی الامی، امی نبی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے. واتبعوه لعلکم تهتدون، اور اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی گئی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ہر نبی اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں کے لیے، ہر نبی کی امت اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں کے لیے. اور اب انسانوں کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ آپ کو آخری رسول مانے. یہاں اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اسی پر ہدایت کا انحصار ہے. لعلکم تہتدون. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ایک گروہ کی تعریف کی گئی، یعنی بنی اسرائیل کے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا، یعنی سچ پر قائم تھا، اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، یعنی ان کی ایک پراپر تنظیم کر دی تھی، انہیں آرگنائز کر دیا گیا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر دی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، بعض کہتے ہیں کہ ہیکل کے دروازے میں. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور محسنین کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، یعنی حتتن کی بجائے ہنتتن، گندم چاہیے گندم چاہیے، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتی اور اس کی نافرمانی کرتی تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے، اور یہ بھی کس لیے کہ شاید انسان ہدایت پر آ جائے. لیکن اگر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عام کر دیتے ہیں اور انسان اس استدراج اور اس بھول سے اور زیادہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی پکڑ اچانک ہوتی. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اس کا نام ایلا یا ایلات کہا جاتا ہے. اس بستی میں کیا تھا؟ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے. یہود کے لیے ہفتے کا دن بہت معزز دن تھا، محترم دن تھا، جس میں انہیں ہر طرح کے کام کاج سے روکا گیا تھا، حتیٰ کہ کوئی مزدوری نہیں کر سکتا تھا، آگ بھی نہیں جلا سکتے تھے، کھانا نہیں پکاتے تھے، کچھ بھی نہیں کرنا تھا، تو مکمل ریسٹ کا ڈے تھا. لیکن جہاں یہ رہتے تھے وہاں ہفتے کے روز ہی مچھلیاں خوب سمندر میں آتی، اوپر اوپر آ جاتی، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، یعنی وہ مچھلیوں کا آنا دراصل ان کا ایک امتحان تھا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کریں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. تو اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس بستی میں تین طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جو جرم کر رہے تھے، جس روز مچھلیاں نہیں پکڑنی چاہیے تھی اس روز پکڑ رہے تھے، دوسرے خاموش تماشائی تھے، اور تیسرے منع کرتے تھے. تو یہ جو خاموش تماشائی تھے یہ ان کو بھی کہتے تھے کہ کیا فائدہ منع کرنے کا، کوئی مانتا تو ہے نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں منع تو کرنا ہے. اب ہوا یہ کہ جب ان کی پکڑ ہوئی باقی سب جو غلط کام کر رہے تھے اور جو خاموش تماشائی تھے ان کی بھی شامت آ گئی اور بچائے, صرف وہ لوگ گئے جو منع کرنے والے تھے. تو اس سے ایک عام قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے, کہ جب کسی میں برائی دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں, زبان سے سمجھائیں, ہاتھ سے روکیں, کوئی بھی طریقہ اختیار کریں, اس کے لیے دعا کریں, لیکن برائی کو کھلم کھلا ہوتے ہوئے چھوڑ نہ دیں, ورنہ جب عذاب آتا ہے تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا, تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ, ذلیل و خوار, یعنی پھر ان کی شکلیں مست کر دی گئیں. اور آپ دیکھیے کہ بندر کی جو عادات ہوتی ہیں یا بندر کے جو طور طریقے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ جب ان کی شکلوں میں بگاڑ آیا تو ان کی عادتوں میں بھی آیا, عادتیں بھی مست ہوئی, اور عادتوں میں بیسیکلی پہلے ہی آ چکا تھا جو وہ کر رہے تھے, اور پھر بالآخر ان کا کام تمام کر دیا گیا. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے, یعنی یہ تنبیہ ان کو تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح سے مسلسل کی جا رہی تھی, اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی آتا ہے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا, یعنی بنی اسرائیل ہر جگہ پھیل گئے. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف یعنی نیک نہیں تھے, اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے شاید کہ یہ پلٹ آئیں. اب آپ دیکھیں کہ قوم فرعون کا حال تو جو ہو چکا سو ہو چکا, اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں, یعنی بنی اسرائیل کے آئندہ جنریشن کے اندر ایسا اخلاقی دینی مذہبی زوال ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور کہہ دیتے کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا, یعنی غلط کام کرتے اور پھر کہتے اللہ غفور رحیم ہے, اور وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر اس سے لے لیتے, یعنی گناہ کرتے جاتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی, اور اس بھروسے پہ کرتے تھے کہ اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے اور گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو, یعنی اللہ نے کہاں کہا کہ میں ایسا غفور الرحیم ہوں کہ تم ڈٹائی کے ساتھ غلط کام کرو اور اس بھروسے پہ کرو کہ بس میں تو معافی کروں گا چاہے تم اپنے آپ کو بدلو یا نہ بدلو. اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے, آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے بہتر ہے, یعنی توبہ استغفار اور آخرت کا انجام اور اس کی کامیابی ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈریں. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب, وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, انا لا ندیع اجر المصلحین, تو ہم مصلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی کن کے لیے ہے معافی, کن کے لیے ہے اجر, کن کے لیے ہے درجات جو کچھ کر کے دکھائیں. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, اور اس کام کے لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں ہم نے کیا کیا, ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پہ چھا دیا, یعنی امبریلا کی طرح ان کے اوپر لے اللہ تعالیٰ, گویا کہ وہ چھتری ہے, اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پہ آ پڑے گا. اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, پکڑو جو بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں قوت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو, اس پر عمل کرو. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو, توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی, حتیٰ کہ پہاڑ ان کے سر پہ لا کے انہیں کہا کہ مانو ورنہ یہ سر پہ گرتا ہے. اس وقت انہوں نے وقتی طور پہ مان لیا, بعد میں پھر عہد سے پھر گئے, پھر بھول گئے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنے چانسز دیے جانے کے بعد بھی جب وہ قوم نہیں مانی, نہیں سیدھی ہوئی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت لے کر بنی اسماعیل کی طرف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل کر دی. اب اس امت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے پہ چل رہے ہیں, صحابہ کرام کے طریقے پر یا بنی اسرائیل کے طریقے پر, کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا یا اپنی کتاب کے ساتھ کیا, اگر وہی ڈھنگ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے. تو تو ہم سب کو بھی اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہی کام کرنے کی ضرورت ہے جو یہاں کہا گیا. اور وہ کیا ہے؟ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور نماز قائم کرنا. اور جب یہ دو کام ہونے لگتے ہیں تو باقی چیزوں کی بھی پھر اصلاح ہو جاتی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور موقع یاد کراتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا جاتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہوا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اولاد آدم کو میدان عرفات میں بکھیر کر عہد لیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد آدم سے میدان عرفات میں عہد لیا تھا. اللہ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے دنیا میں پیدا کرنا تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا. پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی ہم سے پہلے، اور ہم بعد کی نسل میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم تو باپ دادا کے طریقے پہ تھے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پہ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں. تو اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی پہچان رکھ دی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور اس کو اس طرح پروگرام کیا گیا ہے کہ وہ جب تک رب کی عبادت نہ کرے اس کے اندر کا خلا جاتا نہیں، اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی. اتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت بڑا عالم، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس کی پابندی چھوڑ کے، اس کتاب کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گیا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ایک دفعہ کتاب پڑھ لے تو پھر وہ محفوظ ہو گیا، جب تک اس سے مستقل تعلق نہ رکھے، اسے مضبوطی سے پکڑے نہ رکھے، تو شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کو کسی وقت بھی پھسلا سکتا ہے، جیسا کہ اس بہت بڑے عالم کے ساتھ ہوا. آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے. یعنی وہ دنیا کی طرف کیوں لپکا؟ تاکہ اس کی کچھ عزت ہو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں یا دینی علوم کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، کوئی ان کی قدر نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ پھر اس وجہ سے بھی اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ہر دل عزیز ہو جائیں یا ہمیں بہتر ترقی کے مواقع ملیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو آیات کے ذریعے بھی بلندی دے سکتا تھا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین سے چمٹ کر رہ گیا، یعنی دنیاوی فائدوں کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا. لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یعنی جو لالچی انسان ہوتا ہے وہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتا. کتے کی نفسیات کیا ہے کہ اگر آپ اس کی طرف پتھر بھی پھینکے تو وہ بھاگے گا نہیں، ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھے گا کہ شاید ہڈی نہ ہو، یعنی لالچ کی انتہا ہے. تو یہی فطرت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، وہ کتا بن جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی، کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا اس کی ضرورت ہے، دنیا ضرورت کی حد تک ہی رہے، دنیا دل میں نہ داخل ہو. جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی آیات سے غافل ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی سمندر پہ چلتی، یعنی پانی میں چلتی، تو جب تک کشتی پانی پر ہے تو انسان محفوظ ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو انسان ڈوب کر رہے گا. یہی حال ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا کا مال اس کی ضرورت ہے، لیکن مال کی محبت بری چیز ہے. اگر وہ مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور انسان کا مرکز و محور وہ مال بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہلاکت لازم ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے، جیسا کہ قوم شعیب نے کیا. ایسا نہیں تھا کہ قوم شعیب خدا کو نہیں مانتی تھی، لیکن اس کی خرابی کیا تھی کہ وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتی تھی. شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے کہ فیئر ٹریڈ کرو، صحیح طور پہ تجارت کرو، لیکن وہ اس پر راضی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں اس سے نفع کم آتا، حالانکہ انسان کے لیے اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ تو اس کو مل کر رہے گا، حرام سے لے یا حلال سے لے، بس صبر کی ضرورت ہوتی اور انتظار کی. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے رہے. من يهد الله فهو المهتدي، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا کہ جہنم میں ہی جائیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے جب نہیں مانا تو پھر ان کا ٹھکانہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. ان کے پاس دل ہیں، یعنی کیوں وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے پاس دل ہے مگر ان سے سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، کیا نہیں دیکھتے، حق کو نہیں دیکھتے، عبرت نہیں حاصل کرتے. ان کے پاس کان ہیں مگر اس سے سنتے نہیں، سب باتیں سنتے مگر حق کی بات نہیں سنتے، خیر اور بھلائی کی بات نہیں سنتے. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. تو گویا غفلت کی زندگی ہلاکت کی زندگی ہے. دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی چیز کے بارے میں آپ غافل ہو جائیں، مثلا آپ کے پاس مال کا ڈھیر ہے اور آپ سو رہے ہوں، پرواہی نہ کریں، اس کی حفاظت ہی نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ چوری ہو جائے گا، ہلاکت ہے. اسی طرح جان کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، کسی بھی چیز کی. تو غفلت تو دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو آخرت میں تو بہت ہی نقصان دہ کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اس کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس کی عبادت سے غافل ہو جائے. تو جو لوگ غفلت میں زندگی بسر کریں گے پھر ان کا انجام اچھا نہیں، وہ دراصل اس آیت میں بتایا گیا ہے. وللہ الاسماء الحسنى، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام. فادعوه بها، اس کو اچھے ناموں سے ہی پکارو، یعنی خوبصورت ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو. ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کئی نام ہوتے ہیں، اس کو انسان ایک نام سے نہیں کئی ناموں سے پکارتا ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ بھی کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے مختلف نام یاد کرے گا اور ان سے اس کو پکارے گا اور دعا کرے گا. جیسے مختلف ناموں کی فضیلت آتی ہے کہ ان سے دعا کرے تو قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے دعا مانگ رہے تھے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الزو بیا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کا وہ مطلب نہیں لیتے جو مطلب ہے، اس میں تاویلیں کرنے لگتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا کوئی اثر نہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کچھ ہو گیا، یعنی مجنو ہو گئے آپ. وہ تو ایک خبردار ہے، یعنی خبر دینے والا ہے جو برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ اور کسی بھی چیز کو جو اللہ نے پیدا کی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت آ چکا ہو، وہ قریب آ گیا ہو، آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں، اور وہ کس کو کرتا ہے؟ جو آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں، جو کان رکھتے ہوئے حق کی بات سنتا نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، یعنی بجائے اس کے کہ اس کی تیاری کریں توجہ اس پہ کہ اچھا آئے گی کب، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا، کسی اور کو اس نے اس کا علم دیا ہی نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، اسی لیے ہر شخص اس دن گھبرایا ہوا ہوگا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، یعنی آپ کا اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ یہ معلوم کرے کہ قیامت کب آئے گی۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنی قسمت کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھے۔ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی باتوں کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو علم دے دیا، اور یہ کہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ اگر علم ہوتا غیب کا تو بہت سے فائدے حاصل کرتا اور کوئی نقصان نہ ہوتا، یعنی مجھے آئندہ آنے والے واقعات کا اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو پھر میں ان کا پہلے سے بندوبست کر لیتا۔ میرا یہ کام نہیں، کیونکہ ایک پیغمبر کاہن نہیں ہوتا، نجومی نہیں ہوتا، نہ اس کا یہ کام اور نہ اس کی یہ دلچسپی ہوتی ہے۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا تم لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو اور کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور تم لوگ کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانے لگے تو اس طرح کہا کرے رب کعبہ کی قسم، اور اس طرح کہا کرے جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشیت میں بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔